کلاب ہو چکی تیار مولا
مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلی علی محمد محمد واجل فرج وعلى آلہ طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم, اس احسان کا شکر بجا لانے کے لیے جو خدا نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی عزا میں شرکت کرنے کا موقع دے کے نصیب کیا ہے, اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا وارث اہل بیت کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے, اور لشکر امام کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو فتح و نصرت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند متعال نے انسان کو ایسی طبیعت پہ خلق کیا ہے, اس کی فطرت کے اندر یہ کہ وہ بہتر سے بہتر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. کوئی انسان کسی آپ پوچھیں کہ تم کیا چاہتے ہو, تو کیا کوئی انسان ہوگا جو کہے کہ میں ناکام ہونا چاہتا ہوں؟ کسی انسان سے پوچھے مثلا تم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہو یا برا بنانا چاہتے ہو, کوئی نہیں کہے گا میں اپنے آپ کو برا بنانا چاہتا ہوں. صرف ایک مشکل ہے, یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس چیز کو اس نے بہتری سمجھا ہے وہ بہتری کیا ہے. کوئی انسان ہے وہ دولت کو بہتری سمجھتا ہے, دولت کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ جو پوری دنیا اس وقت زندگیوں میں مشغول ہے, ان میں بہت سارے لوگوں کی نظر میں سوائے دنیا کے کچھ بھی نہیں ہے, یہ دنیا کی خاطر کر رہے ہیں. یہ جو 7 ارب انسان زندگی گزار رہے ہیں, یہ زیادہ تر دنیا کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ خدا نے کیا ان کو اس فطرت پہ خلق کیا تھا کہ یہ صرف دنیا کے لیے زندہ رہیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. فطرت یہ تھی کہ بہتر بنائیں گے. جب اس بہتری کو ڈھونڈنے لگے تو ان کی نظر میں دنیا آئی ہے, اس کے لیے پیچھے پڑ گئے. اسی طریقے سے آپ مثال کے طور پر اہل دین اہل ایمان, ان سے کوئی کہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے, ظاہر ہے ہر آدمی بہتری چاہتا ہے. اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے وہ خوبیاں چاہتے ہیں جو خود شاید ہمیں نصیب نہیں ہوئی ہوں, تو کہے گا مجھے یہ نصیب نہیں ہوا, میں چاہتا ہوں میری اولاد کو مل جائے. ہر آدمی بہتر کرنا چاہتا ہے, صرف مشکل کیا ہے, بہتری کو ڈھونڈو, بہتری ہے کیا. اچھا, وہ جو بے دین ہے اس نے دنیا کو لے لیا, اور یہ جو دنیا پرستی میں چلا تو وہ کہاں پہنچ گیا, وہ آپ کے سامنے. ہم جو دیندار ہیں, ہمارے ساتھ کیا مشکل آ سکتی ہے؟ وہ یہ آ سکتی ہے کہ ایک چیز دیکھنے میں دین ہے, ہمیں لگ رہا ہے اسی میں بہتر بننا ہے, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی وہ دین کی اساس نہ ہو، دین کی بنیاد نہ ہو. روایت میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولانا نے فرمایا کہ دین کے کچھ اراکین ہیں، بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو نہ جانتا ہو ظاہری عبادتیں کثرت سے کرے فائدہ نہیں ہوگا اس سے، لیکن ان بنیادوں کو جانتا ہو تو عبادتوں کو اگر کم بھی کرے گا اس کو بہت فائدہ ہوگا. تو ہم جو دیندار لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو مشکل آتی ہے وہ یہ کہ ہم کبھی دنیا کو دین کی جگہ رکھ لیتے ہیں، یعنی دین کے ذریعے دنیا کمانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی بری قسم ہو جاتی ہے. ایک وہ ہے جس نے دنیا کو لیا دنیا کے لیے، وہ گیا اپنے راستے کے اوپر، اچھا نہیں ہے. لیکن ایک وہ آدمی ہے جو دین کو پکڑتا ہے دنیا بنانے کے لیے. تو وہ سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ دین کو پل بنا لیتا ہے اپنی دنیا کے لیے. یہ بہت، یہ جو حرکتیں کرتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بری ہو جاتی ہیں، کیونکہ دین کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے. تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو دین کو لیتا ہے، دین کا ہی ایک حصہ لیتا ہے، اصلی کو نہیں لیتا، کسی اور حصے کو لے لیتا ہے. وہ کیوں اس نے کیا ہے؟ وہ آسان تھا، اس کو آسان لگا تھا، اس کو لے لیتا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ پتہ نہیں کتنے لوگ کہتے ہیں، تجربے سے یہ پتہ چل جاتا ہے. اگر ایک انسان کے اندر خواہش ہو کہ میں نعوذ باللہ نماز نہ پڑھوں، اور ایک اس کے اندر ڈیوٹی ہو، ذمہ داری ہو کہ نماز پڑھے، تو شیطان کہاں پھینکے گا؟ نماز نہ پڑھے، کہ بھائی نماز نہ پڑھے، اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہو. اچھا آپ سوچئے، ایک آدمی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ علم حاصل کرے، اس کے مقابلے میں وہ یہ کر سکتا ہے کہ کوئی عبادت کر لے. اب شیطان کہاں بھیجے گا؟ اب کہے گا عبادت کر لے. علم، اس کو پتا ہے علم زیادہ خطرناک ہو جائے گا. شیطان کو پتا ہے کہ اگر یہ علم حاصل کرے گا یہ زیادہ خطرناک ہوگا میرے لیے، تو وہ چاہے گا وہ ظاہری عبادت میں لگا رہے. بہت سارے دینداروں کی مشکل یہ ہوتی ہے، عقائد نہیں جانتے، دین کی بنیادیں نہیں جانتے، ظاہری عبادت میں بہت آگے نکل گئے. جس کی میں نے مثال عرض کی تھی، بالکل ایسے جیسے ایک ہاتھ چھوٹا رہ گیا، ایک ہاتھ بہت لمبا ہو گیا. اب یہ آدمی کارآمد نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات نقصان دے دیتا ہے. تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اور مجھے اپنی تربیت کرنی ہے، باقاعدہ تربیت، جس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ امام کی نصرت کے قابل ہوتے رہیں، بنیادوں پہ کام کریں. پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہم یہ سلسلے مجالس میں یہاں حاضر ہوتے ہیں، اور ہر عشرے میں اس بات کے اوپر اصرار کرتے ہیں، عقائد پہ کام کریں، عقائد پہ محنت کریں. کیونکہ اگر اس پہ محنت نہیں ہوئی تو پھر یہ جو ظاہری عبادتیں ہیں یہ زیادہ فائدہ نہیں دے پاتی، وہ ایک جگہ رک جاتا ہے آدمی. اس کے اوپر کئی روایت بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اور اپنے موضوع کو بیان کرتا ہوں. ہمارا موضوع یہ تھا کہ ہم دین میں بہتری کیسے لے کر آئیں. ایک وہ کم از کم ہوتا ہے جو بس چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا ختم ہو جائے، دین بھی چلے، دنیا بھی چلے. ہم نے کہا نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. گمراہی کے دور میں تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے انسان کو، بہتری کی طرف ہونا چاہیے. تو فضیلت کس چیز کے اندر ہے، اس کو ہم نے کہا کہ دیکھنا چاہیے. تو کل آپ کی خدمت میں دو تین روایتیں عبادت کے سلسلے میں، اور اس کے بعد اخلاق کے سلسلے میں عرض ہوئیں کہ اخلاق میں فضیلتیں کیا کیا ہیں. تو چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں تھیں، اب میں اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ کل میں چاہتا ہوں رزق کے اوپر بات کروں کہ رزق میں فضیلت کس چیز کو حاصل ہے. تو ابھی آج انشاءاللہ اخلاق کے چیپٹر کو ہم یہاں پر مختصر خلاصہ کر کے بیان کریں گے، اور کل سے انشاءاللہ رزق کے اوپر آرائش پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. درود کی فضیلت معاش جمع ہو کے بھیجنے میں یہ ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ ایک پہلے شروع کر دے، ایک آخر میں شروع کرے، اور پتہ چلا درود میں جو مل کے پڑھنے کی آواز تھی وہ نہیں آئے. تو ہمیشہ کوشش کیا کریں، اللہم صل علی محمد کاجل پر آپ نے کہا مل کے پڑھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، ورنہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے افراتفری ہو گئی. تو الحمدللہ آپ نے مل کے بھیجا، خدا جزائے خیر نصیب فرمائے انشاءاللہ. اچھا اب ہم آتے ہیں علم اخلاق کے اوپر. ایک آدمی چاہتا ہے عبادات تو انجام دے رہا ہے، واجبات کو انجام دے رہا ہے، اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ بہتر بنائے، کہاں سے شروع کرے؟ یہ ہم پچھلی مجالس میں کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں لگا جیسے تین صفتوں کو انسان کو اپنے اندر لانا چاہیے، وہ بڑا اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. لیکن میں آج اس کے بعد بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تین صفتیں جہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلی بات رحم دلی، بے رحم نہیں ہونا چاہیے انسان کو. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے اخلاقی تربیت شروع کرے، یہ تین پوائنٹ کم سے کم یہاں سے شروع کرے. تو پہلی بات کیا ہے؟ رحم دلی ہونی چاہیے. دوسری بات سچائی ہونی چاہیے. تیسری بات امانت داری ہونی چاہیے. یہ بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جیسے انگلش میں کہتے ہیں بیر منیمم. سب سے کم کہاں سے شروع؟ یہاں سے شروع ہوگا. بے رحم نہیں ہونا چاہیے. بے رحم انسان دین میں کام نہیں آتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے. جھوٹا انسان دین کے کام نہیں آتا ہے. تیسری بات بے ایمان انسان، یہ کام نہیں آتا دین کے. تو کسی انسان کو تربیت شروع کرنی ہے، بالکل جسے کہتے ہیں 2+2=4، بالکل کلیئر ہو جائے اس کے دماغ کے اندر، اگر میں ان تین کوالٹیز میں پیچھے رہ گیا میں دین کے کام نہیں آؤں گا. چاہے میں مولوی ہوں، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ کوئی عابد ہو، چاہے وہ کوئی ایکٹیوسٹ ہو، چاہے وہ کوئی اور سوشل ورکر ہو، کوئی بھی انسان ہو، خدا نہ کرے بے رحم ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمان ہے، ابھی کچھ بھی کر لے بیکار انسان ہے، اس سے فائدہ نصیب نہیں ہوگا. پہلے اس کے اوپر محنت کرے، اور اس کے ساتھ جن چیزوں کے اوپر محنت کرے ان کو میں اب عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ اگر میں صرف اس کو عرض کروں جو کم سے کم ہے تو یہ موضوع کے خلاف ہے. ہمارا موضوع یہ تھا کہ تھوڑا سا فضیلت کی طرف جا کر بیان کرنا ہے. تو یہ تو کم سے کم ہے جو ہم ہر سال بیان کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب اس سے بہتر کے لیے کیا کرے انسان؟ اسے عرض کرنا ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد. تو پہلی چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے ان تین کے بعد، رحم دلی، صداقت، امانت داری. آپ کو یاد ہوگا یا شاید یاد نہ ہو کہ ہم نے عرض کیا تھا، چونکہ اللہ نے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اور نبی صادق اور امین تھے، یہاں سے یہ تین صفتیں ہمیں مل جاتی ہیں. اب میرے جیسا آدمی ان تین کے ساتھ ترقی کرنا چاہتا ہے اور کیا کرے؟ پہلی بات کسی انسان کا برا مت سوچو، کسی انسان کے لیے برا مت سوچو. اچھا آپ کہیں گے کہ اس میں کیا پوائنٹ ہے؟ ہاں پوائنٹ بہت ہیں. شیطان وسوسے ڈالتا ہے ذہن میں یا نہیں ڈالتا؟ بہت ڈالتا ہے. اس نے میرے ساتھ یہ جو کیا وہ اس وجہ سے کیا ہوگا، اب انسان سوچنے لگتا ہے اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے یا نہیں، سوچ نہیں رہا واقعا اس نے برائی کی ہے. صحیح ہے، دو راستے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے دینا ہے، برائی کے بدلے میں کم سے کم یہ ہے کچھ مت کرو. ایک ہوتا ہے کوئی ایثار کرتا ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے، وہ تو اولیاء اللہ کا کام ہے، اولیاء اللہ یہ کام کرتے ہیں. چلو میں وہ نہیں ہوں، پھر کم سے کم ایک کام کرو، کوئی برا کر رہا ہے آپ برائی نہیں کرو. کسی نے دھوکہ دیا ہے آپ دھوکہ مت دو. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زندگی میں حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، آپ کوشش کرو آپ رد عمل میں کوئی غلط کام نہیں کرو. اور سب سے بڑی بات، جو اہم ترین بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کسی کے لیے برا منصوبہ مت بناؤ. بس یہ بات پتہ نہیں کتنے کس طرح سے اس کو کہنا چاہیے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو عرض کرنے کے لیے. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے شیخ مرتضی انصاری علی اللہ مقام و شریف، ان سے منسوب ہے واقعہ یا کسی اور فقیہ عارف سے منسوب ہے، کہ وہ کہیں پہ جا رہے تھے تو کسی شخص نے ان کو کچھ برا بھلا کہا، ان کو برا بھلا کہا، تو انہوں نے دیکھا اس کو خاموش رہے اور آگے چلے. وہ آگے چلے تو کسی عارف نے یہ منظر دیکھ لیا کہ مثلا اس نے شیخ مرتضی انصاری کو برا بھلا کہا، شیخ مرتضی انصاری نے کچھ نہیں کیا، تو وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس آیا، جو میرے ذہن میں شیخ مرتضیٰ انصاری کا اگر کسی اور کا اللہ جانتا ہے، وہ نزدیک آئے اور ان سے کہا کہ آغا صاحب اس کو بھی آپ کچھ ایک جملہ کہہ دیں. انہوں نے کہا میں کیوں کہوں، اس نے مجھے برا کہا ہے، مجھے ضرورت نہیں کہنے کی، میں نہیں کہوں گا. کہا نہیں آغا صاحب ایک جملہ اس کو آپ کچھ کہہ دیں. کہنے کہ نہیں مجھے نہیں کہنا ہے، میں صبر کروں گا اس کے اوپر. تھوڑی دیر میں جس نے کیا تھا اس کو فالج کا حملہ ہوا. تو یہ عارف کہنے کا میں اس لیے کہہ رہا تھا آپ کہہ دیں کہ اگر آپ نہیں کہیں گے تو خدا بدلہ لے گا پھر. ہاں اگر آپ کچھ نہیں کریں گے خدا بدلہ لے لے گا پھر. کیا انسان یہی سوچ کے صبر نہیں کر سکتا کہ بھائی اگر میں کچھ نہیں کروں گا کیا خدا جانے دے گا؟ نہیں، خدا ہمیشہ اس معاملے میں اس کا ساتھ دے گا جو صبر کرے گا. آپ کوئی منصوبہ بازی نہیں کرو. ایک آدمی آپ کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے، پلاننگز کر رہا ہے، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اپنا دفاع کر لو بس. اس سے زیادہ مت کرو. آپ کو میں اس کو بتاتا ہوں میں کیا کروں گا، نہیں یہ مت کرو. اگر آپ نے یہ کیا آپ برائی کے مقابلے میں ایک برائی لے کر آ گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے، جانے دو اس کو. ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے کوئی دین میں فتنہ مچا رہا ہے، وہ ایک علیحدہ کیس ہے کہ اگر جزید جیسا آ گیا آپ سب لوگ کہیں نہیں جانے دو، نہیں یہ معاملہ کچھ اور ہے. یہاں پہ تو جہاد واجب ہے. سید الشہداء انحراف کا مقابلہ کریں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، یہ کچھ اور معاملہ ہے. ایک دفعہ معاملہ میری ذات کا ہے، ایک آدمی میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، خاندان میں مثلا میری بے عزتی کرنا چاہ رہا ہے، کیا کروں؟ میں بھی جا کر اس کے خلاف بولنا شروع کروں؟ نہ مت کرو. کیا خدا میری عزت نہیں بچا سکتا؟ وہ بچائے گا. ان اللہ مع الصابرین، وہ میدان کربلا میں صبر سے لے کر ہمارے گھروں کے اندر تک صبر سب کے ساتھ ہے، پھر صابرین کے ساتھ ہے. تو ایک پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا ان تین خاصیتوں کے ساتھ، رحم دلی، صداقت اور امانت کے ساتھ، ایک پوائنٹ یہ تھا برا منصوبہ کسی کے لیے مت بناؤ. یہ میں نے کم سے کم پہ لا کے کہا ہے، برا منصوبہ مت بناؤ. ایک اور علیحدہ بات ہے کہ کوئی انسان ایثار کرے، جو اس کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کر لے، ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ بہت بڑی بات ہے. کم سے کم آپ یہ کرو، برا منصوبہ مت بناؤ. اس سے بہت بڑا ایک فائدہ اور ہونے والا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کو دیکھا، کوئی علم اخلاق کے استاد تھے، انہوں نے دیکھا کہ میرا ایک شاگرد ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، دل میں کسی کے لیے نفرت ہے. تو انہوں نے احساس کیا کہ مجھے اپنے شاگرد کی اس مشکل کو حل کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس کو ایک گوشت کا ٹکڑا دیا، کہا اس کو تم نے اپنے پاس جیب میں رکھنا ہے چار دن. کہا چار دن اس کو رکھوں؟ کہاں رکھو، ایک دن رکھا، دوسرے دن سڑنے لگا، دوسرے دن سڑا اور بدبو آئی، تیسرے دن سڑا اور بدبو آئی، چوتھے دن جب بالکل بدبو سے دماغ خراب ہونے لگا، وہ بندے خدا پہنچا استاد کے پاس، یہ کیا مجھے پکڑا دیا، اتنی بدبو آ رہی ہے، میرا دماغ خراب ہو گیا اس سے. انہوں نے فرمایا جس دل میں بغض اور نفرت ہے وہ اس سے زیادہ بدبودار ہے. یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے. اچھا اب یہ بتاؤ، دوسروں کو زیادہ اذیت ہوئی یا تمہیں زیادہ اذیت ہوئی؟ کہنے کا مجھے، دوسروں کو تو بات نہیں ہوگی جب وہ میرے نزدیک آئے گا، پہلے تو میں جل رہا ہوں، اس کے اندر مر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا تمہارا دل بھی ایسا ہی ہے، تم اپنے دل میں بغض لیے بیٹھے ہو، نفرت لیے بیٹھے ہو، دوسرے کو نقصان بعد میں ہوگا، سب سے بڑا نقصان تمہیں ہو رہا ہے. اس نفرت کو نکال دو اپنے دل سے، تب تم ترقی کرو گے. تو اگر مجھے اور آپ کو ترقی کرنی ہے معنوی لحاظ سے، کسی کے خلاف برا منصوبہ مت بناؤ، بس آپ اپنی زندگی میں اس کو طے کر کے رکھ لو. اچھا کوئی یہ کہے گا مولانا وہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ مکاریاں کر کر کے ہمیں پیچھے پھینک دیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر ایسے پیچھے پھینک سکتے ہوتے نعوذ باللہ تعالی، تو کربلا کا نام بچتا؟ مولا امیر المومنین کا نام بچتا؟ کتنی حکومتیں آئیں، کتنے سو سالوں تک امیر المومنین کے نام سے لڑتے رہے، کیسے نام باقی ہیں، کیسے چاہنے والے باقی ہیں؟ تو یہ جو نفرتوں کا سلسلہ ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکو گے، آپ اس کو تھوڑا سا جانے دو. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، آپ ناانصافی مت کرو، مثبت رہو، پازیٹو رہو، خدا سے امید رکھے رہو، خود بخود خدا بصیرت دے گا، خود بخود خدا بصیرت دے گا. مجھے یاد ہے پچھلے عشروں میں میں اس کے اوپر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، ایک عارف کا واقعہ بھی سنایا تھا جس کے گھر والے کچھ بدتمیزی کرتے تھے، یعنی اس کی ان کی زوجہ کی والدہ، ان کی ساس، تو کیا ان کے اوپر معنوی اثر پڑ رہا تھا. تو آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، اب دوسروں کے خلاف منصوبہ مت بناؤ، معاملے کو خدا پہ چھوڑ دو، آپ اپنا پازیٹو کام کرتے رہو، آپ کی زندگی بہت اچھی رہے گی. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. ایک دو پوائنٹ اور عرض کرنے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وجل یا رسول اللہ یا علی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، چونکہ وقت کچھ ٹریفک کی وجہ سے کم ہوا ہوا ہے اور میں اس کو یہاں پہ جلدی سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں لہذا بغیر کوئی وقت ضائع کیے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے، کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں ہونے دو کہ جو ترقی کر لی کر لی، مزید بہتر نہیں بننا ہے. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اٹھاؤ، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لاؤ، لیکن بہتر سے بہتر کرتے رہو. کیوں؟ ہمیں تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اس کا نہیں پتہ کب ختم ہونے والی ہے. آپ نے شروع کیا ہر روز ایک صفحہ قرآن پڑھتے رہے، چھ مہینے ایک صفحہ پڑھ لیا، اب ڈیڑھ صفحہ کرو، دو لائن بڑھا دو. آپ کہیں گے مولانا دو لائن بڑھانے سے کچھ کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کو نظر آئے گا میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، یہ اہم ہے. اخلاق کے اوپر محنت کی، دس سال محنت کی، علم اخلاق کے اوپر ایک جگہ تک آ گئے، کب تک یہاں کھڑے رہو گے؟ بہتر بناؤ. مستحبات پہ عمل کرنا شروع کیا، کچھ مستحبات کو اختیار کر لیا، اب رکے ہوئے، اب اضافہ نہیں کرنا ہے، مت کرو یہ، کچھ نہ کچھ بڑھاتے رہو، کچھ نہ کچھ بہتری لاتے رہو. مرتے دموں تک، اس کو اگر میں کہوں نا کہ مرتے دموں تک مجاہد بنے رہو، یہ مجاہد ہے جو اپنے تزکیہ نفس کے لیے کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے. جہاد اصغر کا مجاہد وہ ہوتا ہے جو دشمن کے سامنے اسلحہ لے کے کھڑا ہوتا ہے، بڑا مقام ہے اس کا، شہید ہوتا ہے وہ. اور یہ جہاد اکبر ہے، اس کے اندر مجاہد کون ہے؟ اس کے اندر مجاہد وہ ہے جو اپنا اسلحہ نہیں ڈالتا، شیطان کے سامنے رکتا نہیں ہے، مسلسل کام کرتا ہے، مسلسل کام کرتا ہے. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جتنے بھی لوگ میں جہاد اصغر میں کامیابی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پہلے جہاد اکبر میں جیتتے ہیں، تب وہاں کامیابی ملتی ہے. یہ جو آپ کے سامنے کھل کے عرض کروں، یوسف اللہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور پورا صہیونی حکومت اس سے لرز رہی ہے، یہ کیا کوئی اسلحہ ہے جس سے ڈر رہی ہے؟ نہیں. ان کو پتا ہے ان کے اندر ایک گروہ ہے، اس کا نام رضوان ہے، اور وہ جو گروہ رضوان ہے، اس کے ایک ایک بندے کے ایمان کا وہ عالم ہے جو پوری پوری آبادیوں میں نہیں ملتا ہے، اس سے ڈرتے ہیں یہ. ان کا گروہ رضوان، ان کو پتا ہے وہ صرف کمانڈوز نہیں ہیں، انہوں نے نفس کے اوپر محنت کی ہوئی ہے، ان کا بندہ کوئی بکتا ہی نہیں، ان کا بندہ کوئی ہارتا ہی نہیں. تو کوئی چاہے کہ جہاد اصغر میں کامیابی ہو دشمن کے سامنے، پہلے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے جہاد اکبر میں جیتنا پڑے گا. آپ کے اور میرے دل میں کیا خواہش نہیں ہے امام کے لشکر میں جائیں؟ امام کے لشکر میں جائیں گے، انشاءاللہ جہاد کریں گے، اس سے پہلے کون سا جہاد واجب ہے؟ یہ جہاد، اپنے آپ کو بہتر بنانے کا جہاد. تو دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ الحمدللہ جو بھی یہاں بیٹھا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اچھائی ہوگی، کیا اپنی اچھائیوں کو کافی سمجھ کے وہیں پہ رک جائے؟ نہیں، یہ ظلم نہیں کرو. چاہے عمر گزر گئی، 60 سال 70 سال گزر گئے، کچھ نہ کچھ بڑھاتے رہو. اور جس دن آپ کو احساس کرو نا کہ 5 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، میں نے کوئی کار خیر نہیں بڑھایا، کوئی عبادت نہیں بڑھائی، کوئی بہتری نہیں آئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ریورس گیئر لگ چکا ہے، اب واپسی کا سفر شروع ہو گیا، اب بہتر نہیں بن رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے پیچھے جا رہے ہو. کیوں؟ کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہے، رکا کوئی نہیں رہتا ہے، یا آگے جاتا ہے یا پیچھے جاتا ہے. اس لیے مولا نے فرمایا تھا ہم کہ وہ محروم ہوگا، اور امام نے اور بھی سخت لفظ استعمال فرمایا ایک جگہ کے اوپر، جس کے 2 دن برابر ہو گئے، ایک جگہ فرمایا ہم میں سے نہیں ہے جس کے 2 دن برابر ہو گئے. جو برے ہوئے وہ تو خیر برا ہی ہوا، نہیں اچھائی کی طرف جانا ہے. اچھا ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا ایک دن گناہ بھی تو ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم معصوم تھوڑی ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے، معصوم گناہ نہیں کرتے، ہم غیر معصوم گناہ کرتے ہیں، ہم لوگ گناہ کریں تو کیا کریں، وہ پیچھے چلے گئے. توبہ کا دروازہ خدا نہیں رکھا کیا؟ توبہ کرو. کبھی شیطان وسوسہ کرتا ہے، کرنے دو وسوسہ، اس کا کام یہ کہ وسوسہ کرے، آپ اپنی بصیرت استعمال کرو. خدا نمتال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے مومنین کو جب شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، خدا اس پر ان کو اضافی بصیرت دے دیتا ہے، اور بصیرت میں اضافہ کر دیتا ہے. تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی دن شیطان کامیاب ہو گیا، ایک گناہ کروا لیا، مت گھبراؤ، توبہ کرو، اپنے راستے کو واپس آؤ، اس دن اچھے کاموں میں کوئی اضافہ کرو. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلسل اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے محنت کرتے رہیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، الحمدللہ میں بھی اتنے سالوں اتنے علماء کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں، بڑے بڑے افراد کو نزدیک سے دیکھا ہے، یہ آیت اللہ بھی ہو مرجع تخلیق بھی ہو، امپروومنٹ نہیں ختم کرتے، بہتر سے بہتر. اور آیت اللہ مرشی نجفی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، انہوں نے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا، جبکہ وہ مرجع تخلیق تھے، اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی، جو حرام بھی نہیں تھا، کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی 1 سال روزہ رکھوں گا، 1 سال روزہ رکھوں گا، شاید حرام بھی نہیں تھا. یہ ادھر تک پہنچنے کے باوجود محنت کرتے ہیں، تو آپ اور میں کہاں پر ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی کچھ دو چار نیکیاں کرتا ہو تو وہ سوچے کہ بس کافی ہو گیا، اتنا اللہ قبول کر لے گا، پیچھے جاؤ گے پھر. یہ میں نے اصرار سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہ 2 باتیں ہو گئیں، ایک اور بات عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. ان 2 باتوں کے ساتھ وہ وقت بچانے کی خاطر تمہیدوں میں نہیں جا رہا ہوں، تیسری بات عرض کرتا ہوں، حتی الامکان کوشش کرو. دیکھو یہ دنیا ہے، یہاں پہ دنیا میں ایک خوش ہوتا ہے، ایک ناراض ہوتا ہے، یہ دنیا کا روٹین ہے. آپ ساری دنیا کو اپنے آپ سے خوش کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، صحیح ہے. لیکن پھر ایک اور کام بھی کرو، اپنے اوپر اتنے مغرور نہ ہو جاؤ کہ دوسروں کو کاؤنٹ کرنا ہی بند کر دو، یہ نہیں کرنا. بعض لوگ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرے ان سے ناراض ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہونے دینا کبھی، چھوٹی سی بات ہے. یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اتنے اپنے اوپر اتنی توجہ دیتے ہیں، اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ہم سے ناراض بھی ہوئے ہیں. تو خدا کے سامنے اس پہ شرمندگی بھی نہیں کرتے کہ میں نے کسی کو ناراض کیا. اب کوئی جملہ ہی ایسا بولے جس کا مقصد ہو دوسرے کو ناراض کرنا ہے، اللہ اکبر، وہ تو بھول جاؤ، پتہ نہیں کتنے دنوں کی عبادتیں گئیں تمہاری. اچھا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی رائج ہے، ایک جملہ بولیں گے اس سے کیا ملا تمہیں، بس دوسرے کو آگ لگانی تھی، بہت رائج ہے. اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، اس کو اپنی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ میں بہت تیز آدمی ہوں، میں بہت ہوشیار آدمی ہوں. ایک ایک جملے کے پیچھے نہیں معلوم کتنے سال ایک جگہ پہ کھڑے رہیں گے برزخ میں، کس نے یہ جملہ یہاں بولا، یہیں پہ روکو اس کو، کئی سال ایک جملے کی خاطر کھڑے رہیں گے. کہ اس منزل سے آگے نہیں جا سکتے چونکہ تم نے یہ حرکت کی ہے. تو تیسری بات کیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زندگی میں سب کو خوش کر لو گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کم سے کم کام یہ کرو اتنے خود غرض مت بنو کہ دوسروں کی تکلیف تمہیں تکلیف نہیں دے رہی, یا بدتر کیا ہے میں خود تکلیف دے رہا ہوں, یہ تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا, تو خراب کر لیا تم نے. اگر میں تکلیف دے رہا ہوں کسی کو کچھ کہہ کے, یہ سمجھ لو میں نے پتہ نہیں کتنی عبادتیں اپنی ضائع کی ہیں, اب تکلیف مت دو. حتی الامکان کیا کوشش کرو, کسی کی تکلیف کو کم کر لو, حتی الامکان کوشش یہ کرو. مجھے طالب علم ہونے کے ناطے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑتا تھا بار بار, ابھی بھی کرتا ہوں, اپنی توفیق کیسے بڑھاؤں. آپ نے دیکھا نا, ایک دفعہ ہوتا ہے آپ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, 25 چیزیں راستے میں آ جاتی ہیں نہیں ہونے دیتی. ایک دفعہ ہوتا ہے آپ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, لگتا ہے جیسے پہلے سے گراؤنڈ بنا ہوا تھا کہ آؤ بسم اللہ کام شروع کرو. اس کو ہم کہتے ہیں توفیق. ایک کو توفیق ملتی ہے, ایک سے توفیق چھنتی ہے. کیا اس کا کوئی قانون ہے کیا؟ ہاں اس کا بھی قانون ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا خدا کی طرف سے کچھ ہو قانون نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. توفیق ملتی ہے, توفیق چھنتی ہے. دو باتیں سب سے اہم طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں, سب سے اہم پہلی بات انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا, انسانوں کے دلوں کو دکھانا. جو دوسرے انسانوں کے دل دکھائے جا رہا ہے توفیق چھنے گی, یہ بدبخت ہوگا, اس نے مصیبت میں پھنسنا ہے. اب بولے کہ نہیں میری مولانا میری ایک جاب کی ریکوائرمنٹ ہے, میرا کاروبار ایسا ہے, بہانے بازی مت کرو, اس سے تمہاری توفیق ختم ہو جائے گی. پہلی بات. دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آئی, کوئی اہل بیت اطہار کے مقدسات پر بے اعتنائی کرے گیا, اس کی توفیق جائے گی. اہل بیت اطہار کے نزدیک کوئی چیز مقدس ہے, ان کے نام کی وجہ سے کوئی چیز مقدس ہے, آپ اس کو بے اعتنائی سے دیکھتے ہو, نعوذ باللہ تعالی میں اس کے اوپر اعتنا نہ کروں, یہ نہیں ہو سکتا. اب توفیق چھننی ہے, کچھ نہ کچھ پازیٹو لوگوں کی مشکل پر اور اہل بیت کے نام پر پازیٹو دکھاؤ, کچھ نہ کچھ. اور میں نے عرض کیا, تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, وہ تو ہرگز مت بناؤ کہ میں نعوذ باللہ کسی کا دل دکھاؤں, یہ مت کرو. برا منصوبہ مت بناؤ, لوگوں کا دل مت دکھاؤ. اگر آپ نے اور میں نے ایک مہینے کوئی مستحب عبادت کی, واجب تو کرنی کرنی ہے, ایک مہینے مستحب عبادت کی, ایک مہینے نہیں کئی مہینے مستحب عبادت کی, اس کے مقابلے میں ایک بندے کی مشکل حل کر لی. ایک عارف سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں اتنے سال عبادتیں کیں, آپ کو عبادتوں کا اثر بھی نظر آ گیا ہوگا, یہ عبادت کرو یہ اثر ہوتا ہے, یہ عبادت کرو یہ اثر ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے کہے آدھا گھنٹہ باقی ہے موت میں, آدھا گھنٹہ باقی ہے موت میں, آدھے گھنٹے میں آپ کون سی عبادت کرو گے؟ کتنا عجیب سوال ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے, اس نے 50 سال 60 سال بندگی کی ہے, اس نے پتہ نہیں کتنی زیارتیں پڑھی ہیں, کتنی دعائیں پڑھی ہیں, کتنے قرآن پڑھے ہیں, کتنے اعمال انجام دیے, اب اس سے پوچھا جا رہا ہے آدھا گھنٹہ بچا ہے موت میں کیا کرنا چاہو گے؟ پتہ نہیں انہوں نے عجیب جواب دیا, کہنے کہ میں گھر کے باہر بیٹھ جاؤں گا, شاید کوئی ایسا ہو جس کی مشکل کو میں حل کر لوں, تو یہ آدھا گھنٹہ بہت بڑا ہو جائے گا, کہ یہ وہ کام ہے جو میں کروں گا. البتہ ذرا سا میں کہتے ہیں ہاتھ سنبھال کے عرض کر دوں, اس میں ریاکاری نہیں آنی چاہیے. کچھ لوگ ہیں بہت سارے لوگوں کے کام آتے ہیں لیکن دکھاوے کا کام ہے, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ہو رہی ہیں جو پرخلوص ہو کے کام کرے. بعض اوقات میرے جیسے لوگ ادارے بناتے ہیں, اس ادارے پر لوگوں سے عزتیں لیتے ہیں, احترام لیتے ہیں, قصدن دکھاتے ہیں تاکہ وہ عزت احترام ملے. یہ میں نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ توڑ کر بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ جوڑ لیا ہے, میں نے بندوں سے ڈیل کر لی ہے, میں نے اپنا خالص عمل بیچا ہے, ان سے عزت نہیں لی. اب میں خدا کے سامنے پہنچوں گا تو مجھے کیا کہے گا؟ تم کسی اور سے ڈیل کر چکے ہو, جو تمہیں چاہیے تھا وہ مل چکا ہے, میرے پاس کچھ نہیں تمہارے لیے. تم نے مجھ سے ڈیل کی ہوتی تو پھر آؤ میرے پاس, صحیح ہے. تو یہ دو تین باتیں میں نے سمری کرنے کی کوشش کی آپ کی خدمت میں جو مجھے سمجھ میں آیا طالب علم ہونے کے ناطے, کہ اگر کوئی انسان اپنے اوپر معنوی طور پہ محنت کرنا چاہتا ہے, معنوی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا. اور آخری پوائنٹ جو میں نے عرض کیا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ کام خلوص سے ہونا ہے. اب دو تین چند جملات اس میں عرض کروں, دو تین کہوں بعد میں چار کہہ دوں تو غلط نہ ہو جائے, چند جملات ایک اس پہ عرض کرنے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. اچھا یہ جو معاملہ ہے خلوص کا اور اعلان کا, میں بتاؤں یا نہیں بتاؤں, یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ کا ہے. آج اس کی مشکل میں اور پیچیدگی میں اضافہ ہو گیا, آج اس کی پیچیدگی میں اضافہ ہو گیا. وہ کیسے؟ آج اپنی بات کو پھیلانا آسان ہو گیا. ایک آدمی کو بٹھا دو, اس کو تھوڑی سی سوشل میڈیا کی سکلز ہوں, اس کو بٹھا دو, اس سے کہو میرے کام کو پھیلاؤ, وہ ایک تنخواہ لے گا اور آپ کا کام پھیلانا شروع کر دے گا. اچھا آپ اپنے ذہن میں تعویل کیا بنائیں گے؟ کہیں گے اچھا کام لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نا. صحیح ہے, باریک سی ایک لائن ہے, یہ جو کیا یہ خدا کے لیے کیا تھا یا اپنے لیے کیا تھا؟ یہ کہ ایک بندہ بٹھایا کہ لوگوں کو پتا چلے میں نے کیا کام کیا, یہ آپ نے اپنے لیے کیا تھا یا خدا کے لیے کیا تھا؟ یہ بہت باریک سی لائن ہے, وہ مس ہو جاتی ہے. کہیں بیٹھے ہیں اور اپنے بارے میں بولنے کی ضرورت بھی پڑ جائے, احتیاط کرتے تھے لوگ, ہم لوگ وہ محتاط لوگ نہیں ہیں. اور میں نے یہ عرض کیا, یہ بہت پرانی بات ہے, ہمارے پاس روایت موجود ہے حدیث معراج میں, جب اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے, اس روایت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ کھیتی ہے, جیسے باغ ہے, بہت اچھا باغ ہے, بہت اچھی کھیتی ہے, اچانک اس میں آگ لگ جاتی ہے, پھر دیکھا دوبارہ اس میں کھیتی نکلنے لگتی ہے, پھر دوبارہ آگ لگ جاتی ہے. تو مثلا انہوں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, ریاکاری کر کے اس میں آگ لگا دیتے ہیں, پھر دوبارہ کچھ کرتے ہیں پھر دوبارہ آگ لگا دیتے ہیں, یہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. اس کو اردو میں کہتے ہیں ادھیڑ بن, بنتا ہے پھر ادھیڑ دیتا ہے. خدا نے فرمایا تم اس کی طرح مت بننا کہ جس نے اپنے بنے ہوئے کو سب کو ادھیڑ دیا ہو. اور آئے کریمہ صراحت سے کہا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اپنے صدقوں کو منت دکھا کر میں نے کیا تمہارے لیے, اذیت دے کر ضائع مت کرو, ختم ہو جائے گا یہ. تو اچھا کام کرنا یہ ہمارا کام ہے, اور اس کو بچا کے رکھنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے آج کل کے دور میں. تو یہ لب لباب ہوگا جو ہمیں سمجھ میں آیا تھوڑا بہت علم, یعنی اپنی اخلاقی تربیت کے حساب سے ان تین چار پوائنٹس پہ توجہ دیجئے گا, اپنے آپ کو روک کے مت رکھیں, کچھ نہ کچھ بہتر کریں. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے دعاؤں میں بہتری کیا ہو سکتی ہے, قرآن میں بہتری کیا ہو سکتی ہے, اہل بیت کے سامنے زیارات میں بہتری کیا ہو سکتی ہے. اور عرض کیا کہ دوسروں کے لیے برا منصوبہ مت بناؤ, دو باتیں, اور تیسری بات یہ کی کہ لوگوں کی مشکل سے زندگی سے مشکلوں کو کم کرنے کی کوشش کرو, اور ان سب کو خلوص کے ساتھ کرو. اگر کوئی یہاں پہ بیٹھا ہو اور کہے مولانا وہ جو پہلی بات کہی رحم دلی صداقت امانت اور یہ تین باتیں یہ کہیں, ان چھ پہ عمل کروں کیا ہوگا, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ بندہ مانوی ترقی کرے گا ہی کرے گا, خود بخود خدا اس کو توفیقات نصیب کرے گا. اور بیچ میں میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے, اہل بیت کے مقدسات کے سامنے احترام دکھاؤ, یہ میں نے عرض کیا تھا. بعض اوقات آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا آپ کہیں لیٹے ہوئے ہوں گے, آپ کو کوئی میسج ملے گا, اس میں اہل بیت اطہار کا کوئی نام آئے گا, آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور یہ میں ہو رہا ہے, تو کبھی آپ کے دل میں آئے گا کہ بیٹھ جاؤں ایک سیکنڈ کے لیے ان کے احترام میں بیٹھ جاؤں, شاید یہ ایک سیکنڈ ان سے نزدیک کر دے گا. یہ ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے سب کی زندگی میں ہوتا ہے، چلتے چلتے اچانک دیکھتا ہے ایک جگہ پہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے جس پہ اہل بیت کا نام لکھا ہے، اب اس کو پتا ہے میں جا کے اٹھاؤں گا لوگ دیکھیں گے، پھر اس کا دل میں آتا ہے نہیں اہل بیت کا نام ہے، ایسے زمین پہ نہیں پڑا ہونا چاہیے، اپنے نفس کو مار کے اٹھا لیا یہ اہل بیت نے دیکھ لیا وہ سنبھال لیں گے۔ اسی طرح ہم تو مصائب میں لوگوں کے سامنے مصائب پڑھتے ہیں نا، آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے میں سن رہے ہیں پھر گریا کرتے ہیں، بعض اوقات انسان اکیلے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اچانک اسے یاد آتی ہے مولا سید الشہداء کے مصائب کی، مجمع نہیں ہے، رلانے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، رونے کا دل چاہتا ہے یہاں رو لو فوراً اہل بیت پہ رو، یہ جو اکیلے میں روئے ہو، اب تمہارے ساتھ کوئی عزادار تھا؟ ہاں وقت کے امام، وقت کے امام عزادار ہیں یہاں پہ، وارث تو اس خاندان کے وہ ہی ہیں، وہ کیسے اس کو نظر انداز کریں گے کہ کوئی میرے جد امجد کی یاد میں اکیلا بیٹھا آنسو بہا رہا ہے، وہ نظر انداز نہیں کریں گے اس کو۔ تو جب کبھی ایسا موقع ہے پانی پینے لگے ہو، سخت پیاس لگ رہی ہے، گرمی کا وقت پانی پینے لگے ہو، آپ کوشش کرو سید الشہداء کا نام زبان پہ آ جائے، کوشش کرو سید الشہداء کا نام، یہ مقدسات پہ احترام دکھانا زندگی کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اور بند دروازے اس لیے نہیں کہ دولت ملے گی، نہیں اہل بیت کا قرب نصیب ہوگا، اہل بیت کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ جو کربلا میں ہوا اس میں بہت سارے لوگوں کو ان کی اخلاقی صفتیں سید الشہداء کے نزدیک لائیں، کچھ لوگوں کو خاندان سے رابطہ سید الشہداء کے نزدیک لایا، اور کچھ لوگوں کو صرف ایک چیز نزدیک لائی، وہ بی بی سیدہ کا احترام کرتے تھے، بس وہ نزدیک لے آئے۔ مقدسات کا احترام بہت ضروری ہے، بی بی کے نام کا احترام بہت ضروری ہے، یہ جو یہ کام کرے گا خدا اس کو ان کے نزدیک لے آئے گا۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس میں رکھیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور یہ کربلا کا میدان شاہد ہے، کہاں وہ حر تھے جن کو دشمن کے لشکر کا سردار بننا تھا، وہ دشمن کے لشکر کے سردار تھے، وہ حر جنہوں نے سید الشہداء کے پانی کو روک لیا تھا، وہ حر جنہوں نے سید الشہداء کے قافلے کو روکا تھا۔ دو چیزیں حضرت حر کے ذہن کے اوپر بوجھ بن گئیں، دو چیزیں بوجھ بن گئیں، ایک چیز کیا، جب میں پیاسا تھا تو حسین نے مجھے پانی پلایا تھا، ان کے دماغ پہ بوجھ بن گیا کہ بھئی میں پیاسا تھا، میرا لشکر پیاسا تھا، امام پانی نہ پلاتے ہم ویسے ہی مر جاتے، امام نے ہم پہ رحم کیا تھا، ہمیں پانی پلایا تھا، انہوں نے تو ہمیں پانی پلایا اور ہم نے ان کے بچوں کو پیاسا کر دیا، ان کے ذہن پہ بوجھ بن گیا۔ دوسری بات جو ان کو بہت پریشان کرتی رہی، مجھے کہ ہور ساری زندگی تو سیدہ کا احترام کیا اور اب ان کے بیٹے کو اپنا قیدی بناؤ گے، ان کے بیٹے سے جنگ لڑنے کا ارادہ، ہور سے یہ بات برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ آخر وقت تک ہور یہ سمجھتے رہے جنگ نہیں ہوگی، ان کے ذہن میں بی بی کا احترام اتنا زیادہ تھا، آخر وقت تک سوچتے رہے کہ جنگ نہیں ہوگی، مسلمان کیسے اولاد زہرا کے اوپر شمشیر چلائے گا، وہ سوچتے تھے یہ نہیں ہونے والا، صبح عاشور جب انہوں نے دیکھا یہ تو جنگ ہونے والی ہے، تو وہ تشریف لائے اس لعین کے پاس اور کہا کیا تو حسین سے لڑے گا؟ حر کے لیے قابل یقین نہیں تھا کہ یہ اتنے بدبخت ہوں گے، کہا کیا تم امام حسین سے لڑو گے؟ کہا ہاں ہم لڑیں گے، گردنیں کٹیں گی۔ بس حر نے فیصلہ کر لیا، کہا میں حسین کے ساتھ ہوں، اب جو کچھ ہے وہ اس کا، اس کی عادتوں کا بیان ہے، اس کی حالت کا بیان ہے جو امام حسین کے سامنے شرمندہ ہو کر آیا ہے۔ ایک جملہ میں بہت عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں خدا کریم ہے، اللہ کا نبی بھی کریم ہے، اور ان کا خاندان بھی کریم ہے۔ کریم کون ہوتا ہے؟ کریم وہ ہوتا ہے جو کسی کی ضرورت کو منہ سے بولنے کا انتظار نہیں کرتا ہے، آگے بڑھ کے ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ ابھی حور آ ہی رہے تھے، امام حسین نے دیکھا کہا جاؤ استقبال کے لیے جاؤ، ہو رہا ہے۔ ارے مولا ابھی تو معافی بھی نہیں مانگی اس نے، یہ کریم ہے۔ کہا نہیں اور میری طرف آ رہا ہے، یہی کافی ہے، استقبال کے لیے لے کے جاؤ۔ استقبال کے لیے گئے، اب جو حضرت حور تشریف لائے، بعض روایات بیان کرتی ہیں اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی بھی تھی، اپنے ہاتھوں کو رسی سے باندھا ہوا تھا، ہر چیز کے پیچھے مصلحت تھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا میرے اندر جرأت نہیں ہے میں سید الشہداء کے چہرے کو دیکھوں، میں ان کا مجرم ہوں۔ ہاتھوں میں رسیاں باندھی بھی تھیں، کیوں؟ تاکہ امام سے کہے مولا غلام حاضر ہے، جو سزا دینی ہے دے دو۔ اب امام کہاں سزا دیتے ہیں، امام کریم۔ امام نے دیکھا کہا اور کافی ہو گیا، تم آئے، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ فرمایا مولا توبہ قبول ہو گئی تو مجھے لڑنے کی اجازت دیں، میں لڑوں گا، میں جان دوں گا آپ کے لیے۔ سید الشہداء نے بھیجنے دیا۔ اب عزیزو ہمارے پاس کچھ روایتیں ہیں، اور وہ روایتیں بڑی عجیب ہیں، بیان کرتے ہیں حضرت حر نے گویا اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے تم جاؤ جنگ کرو۔ جب وہ جنگ کر رہے ہیں تو گویا حضرت حر علیہ السلام بار بار اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، رخ بدل رہے ہیں، صبر کرنا گویا مشکل ہو رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں حر، کیوں اپنے بیٹے کو پہلے بھیج دیا؟ جواب دینے والے بتاتے ہیں، کہتے ہیں شاید اس لیے بھیجا کہ دیکھ رہے تھے امام حسین بھی تو علی اکبر کو پہلے بھیجیں گے۔ یہ غم کیا غم ہے کہ کوئی جوان زمین پہ گرتا ہے، یہ غم کیا غم ہے۔ یہاں تک کہ اور کا بیٹا بھی گر گیا۔ اب پھر میں بیان کرنے والوں کے ساتھ چلوں گا کہ جب ہور کا بیٹا گرا، گویا ہور بڑھے اپنے بیٹے کا لاشا لانے کے لیے، امام حسین نے فرمایا ہور تم توبہ کر کے آ گئے، یہ بہت ہے، جوان کا لاشا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں کہوں گا مولا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، یہ بس آپ ہی کے بس کی بات تھی، جوان کا لاشا لانا آسان نہیں تھا۔ حضرت حور کا بھی لاشا لینے سید الشہداء خور تشریف لے گئے۔ ہمارے پاس ایک جملہ موجود ہے، روایتوں میں موجود ہے، تاریخ میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سید الشہداء نے حور کے جب بالکل آخری لمحے میں پہنچے تو دیکھا پیشانی سے خون نکل رہا تھا، تو سید الشہداء نے اپنا رومال حور کی پیشانی پہ باندھ دیا تاکہ حور کی پیشانی سے خون نہ نکلے، اور حور اسی حالت میں دفن کر دیے گئے۔ حور ابن یزید ریاحی قبیلے کے تھے، ریاحی قبیلے والے لے گئے تھے، اپنے علاقے میں دفن کر دیا تھا۔ تو مشہور ہے تاریخ میں، ایک ایرانی بادشاہ کہنے لگا حور کا مقام اچھا نہیں ہے، چونکہ وہ کربلا میں دفن نہیں ہوئے۔ تو کسی نے سمجھایا کہ نہیں حور کا مقام بہت اچھا ہے، اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر قبر کھود کے دیکھتے ہیں حور کا مقام کیا ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ جب قبر کھودی تو دیکھا وہ پیشانی کے اوپر رومال ابھی بھی بندھا ہوا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے رومال دے دو، امام حسین کا رومال ہے، میں تبرک میں رکھوں گا۔ اب جو رومال کھولا تو وہاں سے پھر دوبارہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ نشانی کس بات کی ہے؟ جس کو امام حسین ایک دفعہ دے دیتے ہیں وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو میں آپ کی نمائندگی میں اپنے مولا سے عرض کروں گا، مولا ہم ساری زندگی آپ کے غم میں روئے ہیں، ایک نظر لطف چاہیے، ایک نظر لطف۔ ہم اتنے خوش قسمت نہیں ہیں ہمیں رومال مل رہا ہو، ہم اتنے خوش قسمت نہیں ہیں کہ ہم کربلا میں پہنچے ہوں، لیکن مولا جب آخری